اور اس مسئلے ختم نبوت کے چند پہلو میں نہایت اہم آپ کی گوش گزار کروں گا. سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گا، مسئلے ختم نبوت میں پوری امت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آج تک کبھی کسی کا کوئی اختلاف نہ رہا. یہ آپ کے ذہن میں رہے. ضرورت اس کانفرنس کی اس لیے ہوئی کہ حضور کے اس منصب پر نقب لگانے کی کوشش کی، چنگالڈا بناسپتی بناوٹی نبی آئے اور انہوں نے یہ کہا مسئلے ختم نبوت ان کے نزدیک اس معنی کا لغو ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ حضور پر نبوت ختم ہو گئی تو حضور کا فیضان بند ہو گیا اور حضور علیہ السلام سے فیض لے کر کوئی شخص ذلی بروزی حضور کی اطاعت اور فرما برداری کر کے بھی نبی بن سکتا ہے. اس کے پیش نظر امت میں کئی افراد جب پیدا ہوئے اس زمانے کے مسلم حکمرانوں نے انہیں قتل کر دیا، بعض کو عوام نے قتل کر دیا، بعضوں کو اس زمانے کی عدالتوں نے قتل کرنے کا حکم دے دیا اور کوئی شخص ایسا زندہ نہ رہا اور اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا. ہمیشہ یہ عمل عزیزان گرامی رہا. قبل اس کے کہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ختم نبوت پر اگرچہ یہ بہت معروف عزیزان گرامی آئے، جن جن علماء نے ختم نبوت پر کلام کیا آپ کو تعجب ہوگا کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 200 کے قریب آیتوں سے یہ استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. جن میں سے بطور نمونہ میں 2-4 باتیں پیش کرتا ہوں اور پھر یہ عرض کروں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ تھتورے کا درخت لگا کیسے، پروان کیسے چڑھا، انگریز نے اس کو کیسے سینچا اور کس طریقے سے مسلمانوں میں یہ ایک مذہبی جماعت بن کر کے گھسا. اور اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں برس کا برس جو گزر گئے آئندہ نہ جانے کب تک یہ فتنہ اپنی تمام ساز و سامانی کے ساتھ میں مسلمانوں میں ایک بہت بڑا خلف شہر پیدا کیے ہوئے ہے. میں اس سازش کو بھی بڑے انشاءاللہ حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. سب سے پہلے مسئلہ ختم نبوت. ارشاد باری تعالیٰ ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہ رہی، ان کا وصال ہو گیا. لیکن علماء فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یوں کیا جائے، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں تو آپ کسی کے باپ نہیں مگر پوری امت کے روحانی باپ ہیں. جیسے امہات المومنین حضور کی تمام ازواج تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے روحانی ابا ہیں. اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے خاتم ہیں، یعنی حضور علیہ السلام نے نبوت کو ختم کر دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہ بروزی نہ ذلی نہ شیر چلی کوئی نہیں آئے گا اور سب کا دروازہ عزیزان گرامی بند ہو گیا. کوئی حضور کی طاعت اور فرما برداری میں ہرگز نبی نہیں بن سکتا. اور اس کا یہی معنی قادیانی دھوکا دیتے ہیں کہ لفظ خاتم کے معنی اور خاتم کے معنی اور ہیں. جو علماء ہیں موجود ہیں اکابر مفسرین نے ان دونوں تلفظوں کو بیان کیا. اگر لفظ خاتم پڑھا جائے تب بھی یہی معنی ہوگا اور لفظ خاتم پڑھا جائے تو تب بھی یہی معنی ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ام العلماء سے آپ نے سنا ہوگا ارشاد باری تعالیٰ ہوا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمام انبیاء کرام علی الصلوۃ والسلام سے عہد لیا, ایک میثاق لیا, اور وہ عہد کیا تھا؟ اے گروہ انبیاء کرام علی الصلوۃ والسلام, تمہارے سب کے آخر میں کیا ہوگا؟ ثم جاءكم رسول, تم سب کے آخر میں میرا ایک معظم ایک مکرم رسول تشریف لائے گا. وہ کیا کرے گا؟ مصدق لما معكم, جو تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا. اللہ اکبر, لتؤمنن به ولا تنصرن, اور سارے نبیوں سے کہا کہ جب وہ تمہارے دور میں آئے تم یقیناً اس پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. اقررتم, کیا تم نے اس بات پہ اقرار کر لیا؟ واخذتم على ذلكم اسری, کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا دیا؟ تمام انبیاء نے کہا قالوا اقررنا, پھر فرما قال فشهدوا, تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. وہ انا معكم من الشاهدين, میں بھی تم سب میں گواہوں میں سے ہوں. فمن تولى بعد ذلك, اور اس اقرار کے بعد اگر کوئی پھر جائے فاولئک هم الفاسقون, پھر سن لو کہ وہ ہمارا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہوگا. علماء نے آیت کا یہ جملہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, یہ ثُمَّ نے فائدہ یہ پہنچایا کہ تم سب کے بعد وہ میرا آخری رسول تشریف لائے گا. اس قسم کی کئی آیات قرآن مجید میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مسئلہ ختم نبوت کو عزیزان گرامی بیان کرتی ہیں. اب آئیے احادیث مقدسہ میں اگر آپ دیکھیں صحاح ستہ, ان کے علاوہ جتنی کتابیں ان میں یہ حدیث درجے تواتر کو پہنچ چکی. ہر دور میں اس کے راوی اتنے ہوئے کہ یہ حدیث اتنی معروف اور مشہور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں. اور یہ کیا مطلب لا نبی بعدی؟ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. صحاح ستہ میں ہمیں اس کے مختلف الفاظ ملتے ہیں. ایک جگہ فرما لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک جملہ ہمیں یہ ملتا ہے لا نبوت آبادی, میرے بعد میں کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. ایک جگہ یہ جملہ بھی ملتا لیس نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ صحاح ستہ میں حدیثوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری رسول ہیں. ایک حدیث میں جسے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی گئی اور یہ بھی صحاح میں موجود ہے, نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے ان کمزور اذہان ہمارے دماغوں کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا, میری مثال اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مکان بنا, بڑا عالی شان ایک محل بنا, اور بنانے کے بعد جس آدمی نے بنایا کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئے. جب انہوں نے مکان کا معائنہ کیا چاروں طرف سے دیکھا تو دیکھا کہ اس کی بنیاد میں ایک اینٹ کم ہے, ایک اینٹ کی گنجائش اور خلا رہ گیا. دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے مکان تو بہت شاندار بنا مگر اس میں ایک اینٹ رہ گئی, اگر یہ اینٹ لگ جاتی تو عمارت کی تکمیل ہو جاتی. فرما آگاہ ہو جاؤ, کہ میں وہ اینٹ ہوں کہ میں نے گویا یہ لگا کر کے قصر نبوت کی گویا تکمیل کر دی، مکان مکمل ہو گیا. جنگ تبوک کے موقع پر حدیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے مدینے کا والی بنایا کہ ہم تو جنگ میں جا رہے ہیں اور تم جو ہو وہ مدینے منورہ کی رکھوالی کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی نہیں بلکہ اس زمانے میں جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے راستے میں جان دینے پر اتنے مستعد ہوتے جہاد میں شرکت کے لیے، اس قدر مستعد ہوتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جاننے کے لیے پوچھا حضور کیا آپ مجھے جنگ سے محروم کر رہے ہیں، جہاد سے محروم کر کے بال بچوں میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں یہاں مدینے منورہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہوں گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میری خدمت میں تمہارا مقام وہی ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور منصب تھا؟ فرق صرف یہ ہے کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے اور تم اللہ کے نبی نہیں ہو. اس حدیث کو بھی کئی طرق سے حدیث کی کتابوں میں عزیزان گرامی بیان کیا گیا. غرض کہ پوری امت میں مسئلہ ایسا اجماعی ہوا کہ علماء فرماتے ہیں کہ امت میں سب سے پہلے یہی مسئلہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے آیا اور پوری امت کا اجماع ہوا. یہ مسئلہ کب آیا عزیزان گرامی؟ دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے اس دور میں بھی یہ جھوٹے نبی پنپتے رہے. آپ نے نام سنا ہوگا مشہور مسلم قذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ایک شخص تھا قلیحہ، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. ایک شخص تھا اسود انسی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. ایک عورت تھی خاتون، جیسے آج کل بات تو بہت بھونڈی ہے، خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے. اس کا مظاہرہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں فیشن کی معراج یہ ہے کہ لڑکا ٹھیک لڑکی نظر آئے اور لڑکی جو ہے وہ ٹھیک لڑکا نظر آئے. تو سوچا کہ جب جھوٹے نبی مذکر ہیں تو کسی خاتون کو بھی نبی ہونا چاہیے. ایک سگا نامی عورت کو بھی جوش آ گیا اور اس نے بھی جناب اعلان نبوت کر دیا. آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ حسین میں قذاب جب نبوت کا دعویٰ کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور ہی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور ایک مرتبہ حضور سے ملنے آیا مضافات مدینے میں، وہ بیٹھ گیا اور حضور علیہ السلام کو دعوت دی کہ میں آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی آپ کے ذہن میں رہے کوئی آدمی کتنا ہی بےمان مرتد ہو کتنا ہی دشمن ہو لیکن سفارتی کچھ آداب ہوتے ورنہ حضور اسے قتل فرما دیتے. کتنا ہی ناپسند آدمی ہو وہ اگر کسی کا نمائندہ یا سفیر بن کے آئے تو کچھ اسلامی حکومت کے اقدار ہیں کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مضافات مدینہ تشریف لے گئے اور آپ نے اس سے جب بات کی تو ایک بات تو سن کے آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ مسلم قذاب سے جب نبی کریم علیہ السلام کے مذاکرات ہو رہے تھے اس کی عمر 150 برس سے زیادہ تھا، نہایت بڈھا کوسٹ، نبی کریم علیہ السلام کے والد مالد سے بھی کئی سال بڑا تھا. اب کیا ہوا؟ اس نے کیا پیشکش کی؟ اللہ اکبر، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یوں سمجھ لیں کہ نبوت میں ہماری اور تمہاری پارٹنرشپ ہے 50-50، کچھ نبی تم ہو کچھ نبی ہم. ہم یہاں بیٹھ کر یہ طے کر لیں گے کہ جناب ہم ایسا کریں کہ شہر آپ کے دیہات ہمارے، شہر کے نبی آپ دیہات کا نبی میں، اس معاہدے پہ دستخط کر دیں. اگر اسے آپ نہیں مانتے ایک اور ہم معاہدہ کر لیں. وہ معاہدہ یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی رہیں اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو بطور خلیفہ مجھے نامزد کر دیں کہ آپ کے وصال کے بعد میں نبی ہوں گا. آپ کو سن کر یہ بھی تعجب ہوگا اس کا معاملہ بھی مرزا سے کافی گویا ہم اہم تھا ملتا ہوا تھا. اس کی اذانوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان بھی ہوتا نبوت کا، مسلم قذاب کا اعلان بھی ہوتا، اسی طرح عبادت میں اس کا نام بھی لیا جاتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لیا جاتا. مجھے بتائیے کہ حضور علیہ السلام اس شخص کے ساتھ کوئی ہلکا پھلکا معاملہ یا معاہدہ طے فرما لیتے قیامت تک اس مسئلے میں رکھنا پڑ جاتا، مگر حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر، وہی اپنے نبی کی استقامت کا ثبوت آپ کو دینا. حضور نے ارشاد فرمایا تو گویا ہم تجھ سے معاہدہ کر لیں, ہم شہر کے نبی تو دیہات کا نبی, یا یہ معاہدہ کر لیں ہم جب تک زندہ بقید حیات ہم نبی, جب ہمارا وصال ہو جا تو نبی. فرما سن میں حضور کے ہاتھ میں ایک کھجور کی ٹہنی تھی. بعض روایتوں میں ہے کہ حضور اپنے ہاتھ میں مسواک لیے ہوئے. فرما مسلم قذاب سن کسی معاہدے کے عوض میں قسم خدا کی میں تجھے یہ کھجور کی سوکھی چھڑی بھی دینا پسند نہیں کرتا, کھجور کی سوکھی چھڑی دینا بھی پسند نہیں کرتا. تو نبوت کی بات کرتا ہے, آداب سفارت اگر ملحوظ نہ ہوتی تو حضور ضرور اسے قتل فرما دیتے اور اس کو بالکل کنڈم کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا. آپ کے وصال کے بعد میں جب قبائل اور مختلف جگہ مرتد ہونے کی تحریک چلی, غور کیجیے صدیق اکبر نے کیسا مقابلہ کیا. اللہ اکبر, ایک تحریک یہ چلی کہ زکات کو موقوف کر دیا جائے. صدیق اکبر نے فرمایا سنو, ایک قبیلہ آیا اور اس نے کہا یا امیر المومنین نمازیں ہم سے پڑھوا لی, روزے بھی رکھنے کے لیے ہم تیار, حج بھی ہم سے کروا لی, لیکن زکات ہم پر موقوف کر دیں. صدیق اکبر نے کہا کان کھول کر سن لو, جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رسی کا ٹکڑا بھی زکات میں دیتا تھا, یا رسی کے ٹکڑے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی بیل یا گائے یا اونٹ کو چھوڑا جاتا تھا, اس کے پیر میں ایک رسی باندھی جاتی تھی کہ اس کے قدم زیادہ آگے نہ بڑھیں اور ادھر ادھر کہیں برگشتہ نہ ہو, وہ ایک رسی مخصوص ہے جو پیروں میں باندھی جاتی. فرمائیے پیر کی رسی بھی اگر کوئی زکات میں دیتا, جب تک میں اس سے وصول نہ کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا, ابھی اس سے فارغ نہیں ہونے پائے کہ مسلم قذاب کا ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گیا. آپ کو تعجب ہوگا, معتبر تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ مسلم قذاب کا لشکر جس سے یمامہ میں جنگ ہوئی 100,000 کا اس کا لشکر, اور مسلمانوں کی تعداد آپ تعجب کریں گے 10,000, ایک پر 10 آدمی. یہ مسلمانوں کا لشکر. خالد ابن ولید اس زمانے میں ایران کے بارڈر پر, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بلایا, یہ منجے ہوئے جنرل حکمت عملی جنگ کی بہت عمدہ جانتے تھے. ان کی معیت میں 10,000 کا لشکر مسلم قذاب کو قتل کرنے کے لیے, اس سے نمٹنے کے لیے روانہ کیا. اگر آپ تاریخ کی کتب میں یقین جانیے, مسلم قذاب صحابہ کرام علیم الرضوان کا مارکا اگر آپ کتابوں میں پڑھیں آپ کے روح پہ کھڑے ہو جائیں. پہلی پکڑ تو مسلم قذاب نے بڑے بڑے جیون جس نے خالد ابن ولید جیسے جنت ان سب کو اتنا پیچھے دھکیل دیا کہ خواتین کے جہاں خیمے تھے وہاں تک مسلم قذاب کی فوج پہنچ گئی. عزیزان گرامی, خالد ابن ولید نے دیکھا ہمارا پلہ بہت کمزور پڑ رہا, انہوں نے کیا کیا, ایک تمام جناب فوج کو بلا کر اور ان سب کو کیا کیا, فرما سارے قبیلے الگ الگ ہو جاؤ, ساری برادری کو الگ الگ کیا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کمزوری کس جگہ سے ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہم نئی دم اور نئے شان کے ساتھ اس پر حملہ کریں. مگر وہ ساری کی ساری فوج ایک بہت بڑی فصیل میں بند تھی, اندر سے انہوں نے کنڈی لگا دی. اس زمانے میں دیوار یا پھاٹک توڑنے کے کوئی گولا یا بارود قسم کے ہتھیار نہ تھے. یہ کارنامہ کس نے انجام دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت زید ابن خطاب رضی اللہ عنہ, یہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا اے جماعت صحابہ, یہ پھاٹک تو اس طرح نہیں کھلے گا, تم ایسا کرو کہ مجھے ایسا ڈنڈا ڈولی کر کے اور اس طریقے سے خوب چھلانے کے بعد پوری قوت سے مجھے باؤنڈری وال میں پھینک دو, میں جان تو دے دوں گا مگر پھاٹک کھول دوں گا. اکبر صحابہ نے یہی کیا, حضرت زید ابن خطاب کے ہاتھ پر پکڑ کر بڑی قوت سے انہیں چھلایا, اور چھلانے کے بعد جب پھینکا حضرت زید جب اس باؤنڈری کے اندر کودے جو حال ہوا ہوگا اللہ بہتر جانے، مگر اتنے دلیر تھے کہ اٹھنے کے بعد فاٹک کی کنڈی کھول دی، مسلمان فوج فاٹک کے اندر نئی دم کے ساتھ گھس گئی۔ اب جب مسیلمہ قذاب کی فوج گاجر بھولی کی طرح جب کاٹنے لگے تو ان کے پیر اکھڑ گئے، وہ اپنے ڈالڈا نبی کے پاس پہنچے کہ یہ کیا ہے، جنگ جاری رکھنی ہے کہ کیا کرنا؟ مسیلمہ قذاب جھوٹا، اس نے کیا کیا، اپنی چادر سر پہ اوڑی اور اوڑنے کے بعد ایسے گردن ہلائی، اور ہلانے کے بعد کا ابھی وہی آئی ہے کہ ڈٹے رہو میدان میں، فتح ہماری ہو۔ اس کے بعد وہ رنگ ایسا مضبوط پڑا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان مل گئے۔ اب شکست جب اسے نظر آنے لگی، اب فوج کے اس کے سپاہی گئے، انہوں نے کہا بھائی اب تو بہت مر رہے ہیں گاجر مولی کی طرح، کوئی نئی وحی آئی ہے تو بتاؤ، یا کوئی نئی وحی اور اللہ سے بات کرو۔ اس نے پھر چادر اوڑی، چادر اوڑنے کے بعد اس طریقے سے الٹا سیدھا ہوا اور کہنے لگا ابھی ابھی وحی آئی ہے کہ بھاگو اور جان بچاؤ۔ اس کے لشکر میں جب بھگدڑ مچی، بھگدڑ مچنے کے بعد حضرت خالد ابن ولید نے حکمت عملی یہ ترتیب دی، جب تک اس قوم کا جھوٹا نبی نہیں مرے گا، یہ قوم کے پیر نہیں اکھڑے۔ یہ کام کس نے کیا؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ جو حبش کے رہنے والے تھے، یہ بڑی حکمت کے ساتھ اس کے لشکر کے دل میں گھس گئے، اور گھسنے کے بعد اپنی زوردار تلوار اٹھا کر مسلمان پر ایسے دے ماری کہ مسلم قذاب کا کام ہو گیا، وہ جناب جہنم رسیف ہو گیا۔ اب امت نے جب دیکھا کہ ہمارے نبی کا بیڑا غرق ہو گیا تو قوم کا کیا حال؟ اب جب یہ بھاگے، جہاں بھاگے مارے گئے، جدھر بھاگے مارے گئے، اس طرح مسلمانوں نے یہ مار کا سر کر دیا، یہ کہنا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ جو حبش کے رہنے والے، مسلم قذاب کو جب مارا، ایک نعرہ انہوں نے مارا، سنیے ایمان تازہ کیجیے، فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، جب میں مسلمان نہ تھا تو میں نے سب سے بہترین مسلمان کو قتل کیا۔ وہ مسلمان کون تھے؟ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ جنگ احد، غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل یہی حضرت وحشی حبشی تھے، انہوں نے اس وقت حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا۔ فرمایا سنو، گواہ رہنا کہ جب میں مسلمان نہ تھا سب سے بہترین آدمی کو شہید کیا، آج جب میں مسلمان ہو گیا تو یاد رکھنا کہ سب سے بدترین کو قتل کرنا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
اس زمین کے سب سے بدتر آدمی کو قتل کر کے انہوں نے اللہ اکبر اپنا کفارہ ادا کر دیا، اور اس کے بعد عزیزان گرامی وہ شہید ہو گئے۔ غرض یہ کہ یہ مار کا اتنا زبردست تھا کہ مسلمانوں نے جنگ جیت لی۔ آپ کو تعجب ہوگا، اس دور میں جن صحابہ نے جنگ میں حصہ لیا ان میں کئی ہزار صحابہ، ہزار سے اوپر انتقال ہوا، شہید ہوئے، ان میں صرف 700 صحابہ وہ تھے جو پکے حافظ تھے، پکے حافظ۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنگ میں شہید ہوئے جو جنگ یمامہ کے نام سے موسوم، اور جہاں یہ جنگ لڑی گئی، میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ آج سے تقریباً 20-22 سال تک بھی حضرت سید ابن خطاب کا مزار وہاں بنا ہوا تھا یمامہ میں، لیکن سعودی حکومت نے جہاں جنت البتی پر بلڈر اور ٹیکٹر پھرا دیے، جنت مالا پر ٹیکٹر پھرا دیے، ان منوسوں نے کیا کیا، حضرت سید ابن ثابت کے مزار کو بھی مسمار کر دیا۔ جیسا کہ ماضی قریب میں آپ نے دیکھا ہوگا، حضور کی والدہ ماجدہ جو ہیں ان کے مزار کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، ان کا کہنا یہ ہے وہ اسی کو ایمان سمجھتے ہیں، اور آپ کو تو تعجب ہوگا صحابہ کے مزارات گرا دیے جائیں، جنت البتی میں اہل بیت کے مزارات گرا دیے جائیں، جنت مالا میں اہل بیت کے مزارات گرا دیے جائیں۔ البتہ شاہ عبد العزیز کے جبا، تلوار، اس کی ساری چیزیں بطور امانت اور بڑے بطور آثار قدیمہ اپنی الماریوں میں سجا کر کے رکھا، اس کو تو شرک نہیں کہتے، مگر ان آثار کو مٹا دینا ان کے یہاں بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں شرک ہوتا ہے۔ یہ الٹی کھوپڑی ان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے سلیم عطا فرما۔ عزیزان گرام نے عرض کر رہا تھا، یہ واقعہ جب ہوا، امت نے ایک نیا مسئلہ جب کھڑا ہوا کہ کوئی نبی پیدا ہوا، پوری امت میں اس پر اجماع ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. اگر نبی کوئی ممکن تھا, وہ حدیث شریف میں ترمذی شریف کی حدیث میں ہے, اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا وہ عمر ابن خطاب ہوتے, مگر وہ بھی نبی نہیں ہوئے, وہ بھی نبی نہیں ہوئے. آئیے اس کا ایک پہلو اور دیکھ. انہوں نے کہا صاحب حضور کی اطاعت فرما برداری کر کے آدمی نبی بن سکتا, اگر حضور کی فرما برداری میں آدمی نبی نہ بنے, حضور سے فیض لے کر آدمی نبی نہ بنے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی نبوت کا فیضان قیامت تک جاری نہیں رہا. یہ ان احمقوں کا کہنا. میں آپ سے, عنوان ہمارا نہیں, ضمناً میں آپ سے پوچھتا, یہ مرزا غلام احمد یہ حضور کا مطیع اور فرما بردار بن کر کے نبی بنا؟ اللہ اللہ, میں آپ کے سامنے صرف نکات عرض کرتا ہوں کہ میرا عنوان یہ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ اطاعت گزار کون؟ صحابہ کرام علی رضوان سے اطاعت گزار کوئی تھا؟ صحابہ کرام سے زیادہ کوئی مطیع فرما بردار تھا؟ نبی کریم علیہ السلام, ان کی فرما برداری, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ, حضور علیہ السلام کی اتباع, حضور علیہ السلام کی اطاعت میں صحابہ کرام علی رضوان کا عالم یہ تھا, حضور علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی, توجہ کیجیے, اپنے بائیں ہاتھ پر ہتھیلی پر ایسے ہاتھ مار کر کوئی بات بیان کی, راوی جب حدیث بیان کرتا حدیث کے الفاظ پڑھنے کے بعد یہی ڈھب اپناتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بات بیان کی تو آپ نے اپنے دہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مار کے بات بیان کی. حضور نے کوئی بات اگر ارشاد فرمائی تو اپنے ہاتھ کو دہنی ران پر مارا, کوئی حدیث بیان کی, راوی جب حدیث بیان کرتا وہ بھی دہنی ران پہ اپنا ہاتھ مار کر بیان کرتا. جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضور نے دہنی ران پر اپنے ہاتھ کو مار کر کے بات بیان کی. آپ کو تعجب ہوگا کہ کوئی بات حضور نے ارشاد فرمائی اور حضور علیہ السلام ہنس دیے, مسکرا دیے, راوی حدیث بیان کرنے کے بعد مسکرا دیتا اور مسکرانے کے بعد پوچھتا, اے جماعت صحابہ تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ میں کیوں ہنسا, کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے کہا, اچھا آپ بتائیے کہ حدیث بیان کرنے کے بعد آپ کیوں مسکرا؟ فرمایا, میں اس لیے مسکرایا کہ جب حضور نے یہ بات بیان فرمائی تو آپ بھی مسکرا دیے. ارے بھائی, ہنسنے پر تو آدمی کا تھوڑا بہت قابو ہے کہ آدمی کا دل رکھنے کے لیے کوئی آدمی اگر آپ کے سامنے آ تھوڑا بہت آپ ہنس دے اس کا دل بہک جائے, بھائی رونے دے تو قابو نہیں. اللہ اللہ, ہم نے جمع کے صحابہ کی اداؤں میں پڑھا, سبحان اللہ, کوئی بات حضور نے ارشاد فرمائی وہ بات ایسی رتت انگیز, وہ بات ایسی انوکھا, وہ بات اتنی غم زدہ کہ حضور جب بیان کرنے لگے تو آپ کی آنکھوں سے اشک سیلاب جاری ہو گیا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. راوی جب حدیث بیان کرتا ہے اللہ اکبر اسے کہنے کی ضرورت نہیں, وہ سارو قطار رونے لگ جاتا, اس لیے کہ جب حضور نے یہ حدیث بیان کی تو حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. کہ حضور علیہ السلام کی طاقت فرما برداری کا ایسا پیکر کہ حدیث بیان کرنے کے بعد اپنے آپ قدرتی طور پر دل بھر جاتا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے. علامہ ابو الفضل قاضی عیار رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب شفا میں نقل کرتے, ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ, ان کو لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اور ایک میدان میں گھما رہا, ایسے اسے چلا رہا. کسی نے پوچھا ایک دانشمند آدمی کہ گھوڑے کی لگام پکڑے ایک جگہ خالی گھما رہا, پوچھا یا عبداللہ خیریت تو ہے؟ یہ تو بظاہر دانش کے خلاف لگتا کہ آپ گھوڑے کو ادھر گھما رہے, یہ اس میں حکمت کیا؟ حضرت عبداللہ نے فرما, سنو میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا, قسم خدا کی میں نے حضور کو ایک مرتبہ ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا. اب آئیے حضرت بایزید بستامی کے ہم نے حالات میں پڑھا, اللہ اللہ, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے کہ پیارے مصطفیٰ میں اطاعت گزار فرما بردار گروہ کیسا تھا کہ جن کا ہزارہ حصہ بھی عزیزان گرامی ہمارے اندر وہ اطاعت کا جو ہے وہ عزیزان گرامی عنصر نہیں. آپ کو تعجب ہوگا, حضرت بایزید بستامی خربوزہ کھانے کے شوقین تھے, پوری عمر آپ نے خربوزہ نہیں کھایا, اور کس لیے نہیں کھایا؟ کہ کوئی حدیث انہیں نہیں ملی کہ حضور نے خربوزے کو آڑا کر کے کاٹا یا کھڑا کر کے کاٹا, کاٹنے کا طریقہ نہ ملا, پوری زندگی خربوزہ نہیں کھایا. ایمان سے بتاؤ کہ کیا ان اطاعت گزار لوگوں کے سامنے مرزا کی کوئی حیثیت ہے؟ اگر اطاعت سے کوئی نبی بن سکتا, صحابہ کرام بن سکتے, ایسے بزرگان دین بن سکتے تھے, معلوم ہوا کہ حضور کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی نبی نہیں بن سکتا. حضور کی اطاعت اور فرما برداری کا عالم یہ. آخری بات اس بات کی عرض کر کے ہم آگے چلتے, آپ نے تو سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق نماز کے اعلان نبوت کے بعد 17 مہینے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی. مدینہ منورہ آئے ہجرت فرما کر, آج بھی حاجی اور عمرہ کرنے والے جانتے ہیں, ایک مسجد ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے, پورا نام اس کا ہے مسجد ذو قبلتین, یعنی دو قبلوں والی مسجد. نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ آئے, دل میں حضور کے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتا, میرا قبلہ وہی ہو جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا, میرا کعبہ وہی ہو جائے جو میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ خواہش دل میں انگڑائیاں دے رہی. خدا کا کرنا دیکھیے, 4 رکعت والی نماز حضور علیہ السلام مسجد ذو قبلتین میں, توجہ کیجیے, ایمان تازہ ہو جائے. کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں, بالکل ایسا جغرافیہ جیسے یہ آپ کا قبلہ, قبلے کی اس جانب حضور علیہ السلام کا کہ بیت المقدس ادھر, 2 رکعتیں ہو گئیں, 2 رکعت کے بعد تحلیل قبلہ کی آیت نازل ہو گئی, اور اس کا منظر کچھ یوں تھا کہ حضور کے ذہن میں دل اور دماغ تحویل قبلے کا تصور جب جمع تو آپ آسمان کی طرف دیکھنے لگے, پھر نیچے چہرہ کرتے, پھر آسمان کی طرف دیکھتے, پھر نیچے چہرہ کرتے ہیں. اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو زبان حال یہ بتا رہی کہ حضور جب آسمان کی جانب دیکھا, رب کریم نے فرمایا جبریل ابھی ذرا سا ٹھہر جاؤ, میرے حبیب کا چہرہ بار بار آسمان پر اٹھنا مجھے اتنا پسند ہے کہ ذرا 2-4 مرتبے چہرے کو اٹھنے دو, پھر تحویل قبلہ کی آیت ہم دیکھتے. بار بار چہرہ اٹھاتے ہیں, نیچے کرتے لیجیے, آیت تحویل قبلہ نازل ہو گئی. اور نازل ہوئی تو کیا ہوئی, سنیے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ, یہ میں بات بیان کرنے سے پہلے یہ خیال آپ کے دل میں بیٹھ جائے, بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پیارے مصطفیٰ سے جیسے عام انسان ہوتا, جیسے عام آدمی عام بشر, یہی تو جھگڑا ہمارا ہے اپنے پڑوسیوں سے. نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب حضور ایسے جیسے بڑا بھائی ہوتا. یہ اہل حدیث حضرات آپ کے محلے میں موجود, میں چیلنج کرتا ہوں نکالو اپنی تقویت الایمان, ان کی بنیادی کتاب تقویت الایمان میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کی شان کے آگے کوئی شخص بڑا ہو یا چھوٹا, نبی ہو یا ولی, اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ دلیل. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے, حضور علیہ السلام کی ایسے تعظیم کی جائے جیسے بڑے بھائی کی جاتی, بلکہ اس میں بھی اختصار کیا جا, ان کی کتاب یہ موجود ہے کہ اختیارات کے معاملے میں جن, پری, بھوت, شیطان, نبی, ولی, یہ سب کے سب برابر, یہ سب کے سب عاجز بندے. اللہ تبارک و تعالیٰ, ارے تم ان کو عاجز بندہ کہتے, قرآن مجید تو یہ ارشاد فرماتا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, میرے محبوب تیرا مقام تو اتنا بلند ہے کہ جو تیری اطاعت اور غلامی کرے میں اسے اپنا محبوب بنا دیتا.
نعرہ تکبیر,
اس لیے نئی نئی باتیں جو آپ کے کان میں پہنچ رہی ہیں, تو حضور بڑے بھائی اور گاؤں کے چودھری جیسے ڈاکیا ہوتا کہ ڈاک دی اور چلی گئی, یہ سب خیالات بالکل نئے. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ نقل کرتے, فرماتے ہیں دیکھو گھر کا فرنیچر نیا لے لو, بنگلہ بہترین بنا لو, سارا سامان نیا لے لو, گدے مسیری نئے لے, کپڑے نئے بنا لو, مذہب پرانا رکھنا جو تمہارے باپ دادا کا ہے. یہ مت بدلنا, مذہب موسم کے حساب سے نہیں بدلتا. جیسا کہ نمکدان کا ایڈیٹر عبد المجید لاہوری کہتا تھا کہ 3 باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں, معشوق کا مزاج جب چاہے بدل جائے, کراچی کا موسم جب چاہے بدل جائے, سن کی سیاست جب چاہے بدل جائے. مذہب کو موسم کے حساب سے عزیزان گرامی نہیں بدلنا چاہیے. اب آئیے مقام مصطفیٰ, غور سے سنیے, اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. عقل کا تقاضا تو یہ تھا, خرد کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضرت جبریل امین آتے اور کہتے اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا کہ رب کا ارادہ یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے کو بیت المقدس سے ہٹا کر کعبہ ابراہیمی کی طرف کر لیں. یہ ہو سکتا تھا؟ یہ عقل کا ہے یا نہیں؟ چاہے یہ ہوتا، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر کام مشورے سے فرماتے ہیں، تو آپ ایسا کریں صحابہ کرام علی رضوان سے مشورہ کر لیں کہ وہ جس کعبے پہ جس قبلے پہ راضی ہو جائیں تو آپ جو ہیں وہ اپنا چہرہ ادھر کر لیں. توجہ کیجئے، میں تیز تقریر کرتا ہوں ورنہ کوئی پہلو رہ جائے گا تو آپ کا بڑا نقصان ہوگا. لیجئے آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ، آیت کیا نازل ہوئی؟ ذرا اپنی توجہ صحیح مبذول کرانے کے لیے بنا نالا سے ایک مرتبہ درو شریف کا نظر آنا پڑتا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعظم جود والكرم وعليه وبارك وصلي صلاه وسلام عليك سيدي يا رسول الله. دیکھیے اب آیت نازل، آیت نے کیا کہا؟ قرآن مجید فرما فلاں قبلتاً ترضاها، میرے حبیب اپنا چہرہ ادھر کر لے جدھر تو چاہے.
نعرہ رسالت، نعرہ
قبلتاً ترضاها، میرے محبوب اپنا چہرہ ادھر پھیر لے جس پہ تو راضی ہو. پیارے مصطفیٰ نے اپنا چہرہ کعبہ ابراہیمی کی طرف کر لیا. اب لیجیے قانون بن گیا، ضابطہ بن گیا، کوئی شخص سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بیت المقدس میں ہو، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، اپنے چہرے کو ادھر کر لے جدھر پیارے مصطفیٰ نے اپنا چہرہ کیا. ذہن کو حاضر رکھیے، جو بات میں کرنا چاہتا تھا اطاعت کا معاملہ نکلا، ذہن میں رکھیے گا. بولا یہ مت کہ کہتا تھا مرزا کہ اطاعت کرنے والا نبی بن جاتا، ذلی نبوت بن جاتی، حضور کی اتباع کرنے والے کو بھی نبی بنا دیا جائے ورنہ نبوت کا فیض ختم ہو جائے گا. عزیزان گرامی اب سنیے اطاعت کا عالم، یہ ہے بیت المقدس، یہ ہے قبلہ. حضور علیہ السلام نے حالت نماز میں اپنے چہرے کو ادھر کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے سب کے سب مڑ گئے اور سبوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت کی جانب اپنے چہرے کو کر دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے، غور کیجئے، حضور عام آدمی ہوتے، گاؤں کے چودھری ہوتے، بڑے بھائی کسی کیفیت ہوتی، معاذ اللہ جیسے ہمارا پڑوسی کہتا ہے تو کیا ہوتا؟ دو چار تو گھوم جاتے، دو چار ادھر ادھر ہو جاتے، دو چار ادھر ادھر ہو جاتے. وہ سمجھتے کہ شاید حضور سے کوئی صحب ہو گیا، اچانک نماز پڑھتے پڑھتے بالکل مخالف سین میں مو جانا، لگتا ہے کوئی بھول گئے، کوئی مسئلہ ہو گیا. نہیں نہیں جناب، حضور کا چہرہ ادھر بولنا تھا، پوری جماعت نے اپنا چہرہ ادھر کر دیا، کسی ایک کو بھی تردد نہیں ہوا. اب مسئلہ کیا تھا؟ سنیے، صحابہ سمجھ گئے کہ جس طرح پیارے مصطفیٰ کا رخ ہے حق ادھر ہی ہے، اللہ کی مرضی ادھر ہی ہے، مولا کی منشا ادھر ہی ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء سنت،
جدھر پیارے مصطفیٰ کا رخ ہے حق ادھر بھی ہے، منشا الہی وہی ہے، مرضی الہی وہی ہے، کسی ایک نے بھی تردد نہیں کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ، حضور علیہ السلام کی طاعت اور فرما برداری کی اس سے بڑی کوئی مثال دکھا سکتا؟ نبی بنے نہیں نبی بنے، معلوم یہ ہوا کہ یہ معاملہ بالکل لگ کہ حضور سے فیض لینے کے بعد کوئی نبی بنے، نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے عزیزان گرامی بند ہو گیا. خالی کہا یہ کہ نبوت کا فیض ختم ہو گیا. ان سے پوچھو حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر نے جتنے مار کے طے کیے یہ کس کا فیض تھا؟ فاروق اعظم نے جتنے مار کے کیے یہ کس کا فیض تھا؟ عثمان غنی نے جتنے مار کے کیے یہ کس کا فیض تھا؟ حضرت علی نے جو مار کے کیے یہ کس کا فیض تھا؟ داتا گنبش علی حجری جو فیض لٹایا یہ کس کا فیض تھا؟ خواجہ غریب نواز نے جو لٹایا، 90 آدمی مسلمان ہوا، بتاؤ مجھے یہ کس کا فیض تھا؟ سرکار نقشبند نے جو اپنے جناب موتی لٹایا یہ کس کا فیض تھا؟ سرکار سہر بھٹ نے جو کیا یہ کس کا فیض ہے؟ یہ تو بزرگان دین کی صورت میں پیارے مصطفیٰ فیض قیامت تک جاری رہے.
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
معلوم ہوا حضور ہی آخری نبی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند. اب آئیے عزیزان گرامی، میں بتاؤں کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ برطانوی دھتورے کا پودا لگایا کیسے گیا، یہ مارز وجود میں آیا کیسے، تاریخ پس منظر سمجھیے. سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے, مرزا نے جب اپنے معاملات کو اجاگر کیا, یہ کوئی مذہبی تحریک تھی ہی نہیں, یہ ایک سیاسی تحریک تھی جو انگریز گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, انگریز گورنمنٹ کو مضبوطی دینے کے لیے یہ معرض وجود میں آئی. اس کے وجود کا اندازہ اس سے لگائی. یہ ایسے تاریخی حقائق ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں اس حقائق کو کوئی شخص بھی نہیں جھٹلا سکتا. ساری بات میں آپ سے بڑے حوالوں کے ساتھ کرتا ہوں. سنیے, ہندوستان میں جب انگریز آیا, یہ لال بندر جب ہندوستان میں آیا, اس نے کیا کیا؟ ہندوستان میں آنے کے بعد اس نے مسلمانوں کو خریدا, یعنی غداری مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے, مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو انگریز نے خریدنا شروع کیا. سلطان ٹیپو کی شہادت یہ بھی انگریز گورنمنٹ کے خریدے ہوئے پٹھو نے کی. 1799 میں سلطان ٹیپو نے شکست کھائی. اس کے اپنے لوگ اگر اس سے بغاوت نہ کرتے, سلطان ٹیپو کو میں سمجھتا ہوں شکست نہیں ہوتی. وہ شیر میسور وہ شکست تو کھا گیا, مگر آپ کو تعجب ہوگا سن کے, میں 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے سری لنکا کے دورے پہ جب میں واپس آ رہا تھا, پاکستان کی فلائٹ تھی, اس میں مجھے ایک اخبار ملا. اس اخبار میں انہوں نے کیا کیا, ایک کالم لکھا کہ سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کے وصال کے 200 سال ہو گئے, غالباً 203 سال ہوئے. 200 سال میں ایک کالم نگار نے بڑی پیاری بات لکھی. وہ لکھتا ہے کہ سلطان ٹیپو کے مزار پر ایک دن ہندوستان کا وائسرائے میسور پہنچا اور جناب سارا پروٹوکول, ساری پولیس اور جناب پورا رکھ رکھاؤ. وائسرائے کو بہت بڑی بلا ہوتی تھی, پرانے لوگوں سے پوچھئے, جب ہندوستان میں انگریز گورنمنٹ کی حکومت تھی, وائسرائے صاحب میسور پہنچے اور پورا ناؤ لشکر پہنچا. انہوں نے کیا کیا, انہیں حاضری دینی تھی جناب شیر میسور سلطان ٹیپو کے مزار. وائسرائے جب مزار پہ گھسا, آپ کو تعجب ہوگا, مقبرے میں گھسنے کے بعد 1 منٹ تو بہت بڑی بات, صرف 10 یا 15 سیکنڈ میں واپس آ گیا. جب واپس آیا تو لوگ حیران ہو گئے کہ ہم تو سمجھے کہ یہ گھنٹوں بیٹھے گا, یہاں جائزہ لے گا, یہ عمارت کیسی, نقش و نگار کیا ہے. آپ کو تعجب ہوگا, کالم نویس نے لکھا, جب وہ مزار سے واپس آیا, بڑے بڑے افسران جو اس کے منہ لگے, انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا, ہم تو سمجھے کہ آپ 1 گھنٹہ یہاں بیٹھے. سنیے جناب, سلطان ٹیپو کی حیبت وائسرائے ہندوستان کہنے لگا, میں تم سے سچ کہتا ہوں, جب میں مزار کے قریب پہنچا تو میں نے سلطان ٹیپو کو قبر میں زندہ پایا. میں ڈرتے مارے مزار سے باہر نکل کر کے آ گیا. یہ حیبت تھی سلطان ٹیپو. آپ نے اگر تاریخ پڑی ہو, اس کے ہاتھ میں تلوار, جان کنی کے عالم میں کانپ رہا, جان دے رہا, مکمل جان اس کے بدن سے نہ نکلی. میں نے تاریخ میں پڑھا, ایک انگریز اس کے قریب آ گیا اور اس نے اپنے جوتے سے اس کے ہاتھ پر مار اور تلوار کھینچنا چاہتا تھا کہ جان کنی کے وقت سے تلوار اٹھا کر انگریز کے 2 ٹکڑے کر دیا. ایسا مجاہد اعظم سلطان ٹیپو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. اس کی شہادت کے بعد اب انگریز کے پاس کوئی اپنا مد مقابل موجود نہ تھا, اور جو دوسرے تھے وہ بالکل چھوٹے موٹے تھے, بہادر شاہ ظفر وغیرہ, ان سے تو جیسے جو وہ نمٹا جنگ آزادی. عبد الشاہد شیروانی کی باقی ہندوستان پڑھی, اب سوت الانڈیا علامہ فضل خیرآبادی رحمت اللہ علیہ کی پڑھیے, ان سب کو سامنے رکھ کے میں گفتگو کرتا ہوں. عزیزان گرامی, اب آئیے, مسلمان انگریز کے تسلط سے پریشان تو ہیں. انہوں نے کیا کیا, 1857 میں انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا. یہ فتویٰ کس نے دیا؟ علامہ امام فضل خیرآبادی رحمت اللہ علیہ, جو علامہ فضل امام خیرآبادی رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے. علامہ فضل خیرآبادی رحمت اللہ علیہ اپنے والد ماجد کے شاگرد اور حدیث کے معاملے میں تلمیذ ہیں حضرت شاہ عبد العزیز محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ, اور بعض اسباب انہوں نے شاہ عبد القادر محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بھی پڑھے. غرض, انہوں نے 1857 میں دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. ان کا فتویٰ دینا تھا کہ گلی گلی ہریا ہریا شہر شہر وہ تلواریں چلی اور وہ جناب جنگ ہوئی کہ جہاں انگریز کو پکڑا مسلمانوں نے قتل کر دیا. لیکن انگریز مکار تھا, اس نے پھر مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو خریدا اور 100 جتن کر کے اس نے یہ جنگ جیت لی. مسلمان زہرا مسلمان علماء شہید کر دیے گئے, جن میں مفتی صدر الدین آزرگاہ کفایت علی کافی اللہ اکبر, اسی طریقے سے علامہ فضل خیرآبادی اور بڑے بڑے اکابر علماء کو جیل بھیج دیا گیا. کالا پانی جزائر انڈیمان جسے دریا شور بھی کہا جاتا وہاں بھیج دیا گیا اور وہاں کی سزاؤں سے اکثر علماء اور مشاہد جان بحق ہو گئے. علامہ فضل خیرآبادی کا انتقال بھی جزائر انڈیمان میں ہوا. عزیزان گرامی یہ گلی کوچوں میں جنگ چلتی رہی. اب سنیے کہیں 1869 انگریز پورے ہندوستان کے چپے چپے پر حکمراں بن گیا, تمام مجاہدین کو شکست دے دی. شکست دینے کے بعد اب سنیے کیا پروگرام بنا. پروگرام یہ بنا کہ لندن سے دو وفود لندن سے آئے. ایک تو وفد سیاست دانوں کا, سر ولیم اس کی قیادت کر رہے. ایک وفد پادریوں کا, وہ پادری اس کی قیادت کر رہے. بظاہر یہ میری تقریر آپ کو خشک نظر آ رہی ہوگی, لیکن غور سے سنیے گا اسے, تاکہ قادیانیت کے یہ ناجائز اولاد کے گھر تک آپ پہنچ جائیں کہ اس کا پیدا کرنے والا قوم تھا. چلیے صاحب, انہوں نے کیا کیا, جو پادریوں کا وفد تھا اس نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا. سر ولیم کا جو کمیشن تھا اس نے بھی پورے ہندوستان کا دورہ کیا. پورے مسلمان زوما سے ملاقاتیں خفیہ ان کی انکوائری کی. پھر اس کے بعد لندن وائٹ ہال میں 1870 میں ایک کانفرنس منعقد ہوتی ہے. اس کانفرنس کی پوری رپورٹ آپ میں کوئی شخص برٹش ایمبیسی جائے کراچی میں موجود, اس کی لائبریری موجود ہے, وہاں سے آپ نکالیے دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا, یعنی برطانیہ حکومت کا عروج ہندوستان میں. یہ کتاب نکالی آپ جو مطبوع کتاب, اس میں باضابطہ اس سازش کو بیان کر دیا گیا. یہ جناب اجلاس لندن میں ہوا, انہوں نے سر ولیم کی رپورٹ مانگی. سر ولیم نے کیا رپورٹ دی ان کے وقت نے, ہم نے ہندوستان کا جائزہ لیا, ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ مسلمان انگریز کی غلامی کبھی بھی قبول نہیں کرتا, وہ انگریز کا غلام نہیں بننا چاہتا, جذبہ حریت ان کے سینے سے نہیں نکالا جاتا جاتا. اور اس طریقے سے ان میں ایک جذبہ, اس جذبے کا نام ہے جذبہ جہاد. اور جذبہ جہاد جب مسلمان ان میں اجاگر کر دیں, یہ نہ بال بچوں کو دیکھتا, نہ دولت کو دیکھتا, نہ دنیا کو دیکھتا, نہ متاع دنیا کو دیکھتا, نہ گھر بار کو دیکھتا, بلکہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے. کہنا یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو کچل دیا جائے, اور یہ انگریز کی ذات کو کبھی قبول نہیں کرے گا. اب آئیے پادریوں کے وقت نے رپورٹ دی, وہ بھی دا ارائیول آف برٹش امپائر اینڈ انڈیا میں موجود. پادریوں نے رپورٹ یہ دی کہ ہم نے ہندوستان کا دورہ کیا. آپ کو تعجب ہوگا 1870 عیسوی کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ پورے ہندوستان کا مسلمان اپنے نبی کا چاہنے والا, اپنے نبی کی عزت اور وقار کرتا, یہ مزاروں کا چاہنے والا, بزرگان دین کا چاہنے والا, آسمانوں پہ جانے والا یعنی فاتحہ درود کا ماننے والا, پیر پیغمبر کو ماننے والا. تو پہلے تو ہم جب باری تلاش کرتے رہے تو جنگی نقطۂ نظر سے تلاش کرتے رہے, لیکن آج ہمیں مذہبی نقطۂ نظر سے کچھ باغیوں کو تلاش کرنا, کچھ آدمی کو خریدنا, اور خریدنے کے بعد کیا کیا جائے, مسلمانوں میں کوئی ایسا آدمی تلاش کر لیا جائے جو ذلی نبوت کا اعلان کر دے. کیا مطلب کہ میں حضور کی اطاعت اور فرما برداری کر کے نبی بن گیا, کوئی ذلی نبوت کا اعلان کر دے. پادریوں نے کہا کہ کام تو بہت آسان کہ جب وہ نبوت کا اعلان کرے گورنمنٹ اس کو پروان چڑھائے اور اس کی آبیاری کرے, مگر ہاں اصل کام نبوت کی نبوت کو آگے بڑھانا نہیں, اس پودے کو سینچنا نہیں ہے, اصل کام تو مسلمانوں میں ایسے آدمی کا تلاش کرنا ہے جو نبوت کا اعلان کرے. کون نبوت کا اعلان کرے گا؟ ایسا تو ممکن نہیں کہ مسلمان میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں ذلی نبی ہوں, اتنی تو کوئی جرت عزیزان گرامی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. جب یہ طے ہو گیا, اس طے ہونے کے بعد اب آئیے مرزا جی 1819 کی روایت کے مطابق 39 گرداسپور قابیان میں پیدا. انہی کی روایت یہ ہے کہ 1840 میں مرزا جی گرداسپور میں پیدا ہوئے. انہوں نے خود لکھا کہ ہمارے ابا انگریز حکومت کے بہت وفادار تھے. جب کہ قدر ہوئی یعنی جنگ آزادی, تو جنگ آزادی میں میرے ابا نے لاؤ لشکر سمیت 50 گھڑ سوار انگریزوں کی مدد کے لیے انہوں نے روانہ کیے. مرزا خود کہتا ہے کہ میرے ابا گورنر کے جب دربار میں جاتے تو گورنر کے یہاں میرے ابا کی ایک کرسی مخصوص ہوتی جس پر میرے ابا بیٹھا کرتے, یعنی آبائی اجدائی انگریزوں کے وفادار رہے. اس زمانے میں وہ کیا کرتا تھا, آپ کو تعجب ہوگا, سیالکوٹ ڈپٹی کمشنر کی آفس میں یہ کلر رکھا جس نے نبوت کا اعلان کیا. سیالکوٹ کی کچہری میں یہ 15 روپے پانے والا کلر تھا. وہ خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ جب میں 15 روپے میں وہاں کلر تھا تو میں نے وہاں پٹواری کا امتحان دیا, میٹرک کر لیا. پٹواری کا, مختار کار کا جب میں نے امتحان دیا, اس زمانے میں پٹواری اور مختار کار کا امتحان لوگ دیتے سمجھتے کہ یہ اچھی نوکری ہے, کلرکی سے ذرا اوپر ہے, کوئی گھر میں ذرا کچھ ذرا کوئی معاشی حالت صحیح ہو جائے. آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ کہتا ہے جب میں نے امتحان دیا تو امتحان میں میں فیل ہو گیا, پٹواری کے امتحان میں فیل ہو گیا. اب مجھے بتائیے آپ, ایک آدمی جو پٹواری کے امتحان میں فیل ہو جائے, مختار کار کا امتحان دے فیل ہو جائے, اسکولوں میں پڑھا ہو, ڈنڈے کھان مرغا بنا ہو, جیسے کہ استاد اپنے شاگرد کو سبق یاد نہ ہو تو کان پڑھ کر اٹھک بیٹھک کراتے ہیں, مرغا بھی بناتے ہوں. سو مرزا غلام احمد صاحب ان تمام منزل سے ہوتے ہوئے آئے ہمارے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ کی شان ملاحظہ فرمائیے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, الرحمن علم القرآن, میرے حبیب کو کسی نے نہیں سکھایا, کوئی دنیاوی استاد نہ تھا, یہاں تک کہ جبریل امی بھی حضور کا استاد نہیں ہے. الرحمن علم القرآن, حضور کو تو قرآن ان کے رحمان نے سکھایا, رحمان نے قرآن سکھایا. ہمارے یہاں نبی کو کوئی, جتنے اصلی نبی کوئی پڑھانا نہیں, کوئی استاد نہیں, کوئی پڑھانے والا نہیں. ان کی شان کو یہ ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ مریم اٹھائیے کہ بن باپ کے جب اس دنیا میں تشریف لا, ان کے والد ماجد نہیں, قدرت کاملہ نے ان کو بغیر والد ماجد کے سبق انہیں عزیزان گرامی پیدا فرمایا. جب وہ جھولے میں تھے چند گھنٹوں کے رہے ہوں گے, ایک دو دن کے رہے ہوں گے, قوم آ گئی اور آنے کے بعد قوم نے پوچھا, مریم تو تو بے شوہر ہے, یہ بچہ کہاں سے آیا؟ سنیے اصلی نبی کی شان کیا ہے. حضرت مریم نے اپنے منہ پر اشارہ کیا کہ میں تو کچھ نہیں بولتی, میرا تو بولنے کا روزہ. اشارہ اپنے بچے کی طرف کیا کہ تم اس بچے سے پوچھ لو, کیا مطلب, میری پاک دامنی پر جتنے الزامات جتنے سوالات یہ بچہ جواب دے گا. قوم کے بڑے بڑے لوگ محوِ حیرت تھے, یہ بچہ جو چند دنوں کا چند گھنٹوں کا یہ اپنی والدہ ماجدہ کی پاک دامنی کیسے بیان کرے گا. مگر حضرت مریم کے اشارے پر جب وہ ادھر متوجہ ہوئے, حالانکہ وہ ابھی ایک دن کے رہے ہوں گے اور کسی استاد میں نہیں پڑھا, کسی کالج میں نہیں پڑھا, کسی اسکول میں نہیں پڑھا, قوم جب متوجہ ہوئی قرآن سنیے کیا کہتا. قوم نے دیکھ کر کے کہا, یعنی اشارہ کیا کہ تم اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان کرو. عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں کہنے لگے, قال انی عبداللہ, میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, خدا نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے, وجعلنی نبیا, اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا.
نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, ختم نبوت, ختم نبوت.
اصلی نبی کی شان کہ جھولے میں بیٹھ کر وہ یہ کہتا, قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, یہ ہے اصلی نبی کی شان. اور اس نبی کا آنا, میں ایسی اخلاق سوز باتیں کہ میں کرنے لگ جاؤں خود مجھے کہنے میں شرم آ رہی, لیکن اس کو جھوٹا سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. عزیزان گرامی، اب کیا ہوا، سیالکوٹ میں کلرکی میں تھے، ایک پادری ان سے ملنے آتے، ان پادری نے ان کو ہموار کیا، ملازمت چھوڑ کر وہ قادیان آ گئے. کچھ کتابیں طب کی اور کچھ عربی ابتدائی کتابیں اپنے ابا سے پڑھی، پھر کچھ پڑھنے کے بعد ذرا آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، میں مجدد. پہلے تو مجدد کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے مرنے سے بہت پہلے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نبی. صرف نبی ہی نہیں بلکہ اس نے کیا کیا، سنیے وہ کیا کہتا، کہتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حقیقت وہی اٹھا کر دیکھیے، یہ آیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. مرزا کہتا ہے کہ یہی آیت مجھ پر بھی نازل ہوئی. کیا مطلب کہ حضور بھی رحمت للعالمین ہیں، وہ یا معاذ اللہ کہتا میں بھی رحمت للعالمین ہوں. اس طریقے سے کہتا انا آتیناک الکوثر، یہ آیت مجھ پر بھی نازل ہوئی کہ میرے رب نے مجھ سے فرما مرزا غلام احمد قادیانی، ہم نے تجھ کو بھی حوض کوثر دے دیا. پورا اس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علی وسلم سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پر ایسی پھٹکار نازل کی کہ آپ کو تعجب ہوگا سن کر، وہ کہ اس سے پوچھا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یہ کہا گیا کہ دو پیلی چادریں وہ باندھ کر آئیں گے، ایک چادر اوپر اوڑے ہوں گے، ایک چادر نیچے باندھے ہوں گے. تم یہ کہتے ہو کہ میں عیسیٰ ہوں تو تم تو چادر اوڑھ کے نہیں آئے. کہنے لگا اس چادر سے مراد میری دو بیماریاں ہیں، ایک تو میری اندرونی بیماری اور دوسری بیماری یہ ہے کہ اس کو ایک دن میں گھنٹے کتنے ہوتے ہیں بھائی، 24، اور وہ 200 مرتبے موتا، ایک دن میں 200 مرتبے پیشاب کرتا تھا. اب اگر آدمی 24 گھنٹے میں 200 مرتبے موتے، اب لگائیے کتنا وقت چاہیے. ایسا لگتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرم کو تو مہم دی کہ تمہیں یہ کام کرنا، اور اس کا کہا کیونکہ تو جھوٹا ہے لہذا تجھ کو ہم موتنے پر معمور کرتے ہیں، تیرا کام یہی ہے کہ پیشاب کرنے پر تیری ڈیوٹی لگاتی، ہر 5 منٹ میں پیشاب پہ چلا جاتا. اور اس کی کتابیں دیکھیے، کبھی کبھی کھولنے میں ذرا دیر ہو جاتی تو باتھ روم جانے سے پہلے مقدمہ خارج ہو جاتا. اور وہ خود کیا کہتا، ایک مرتبہ تعجب ہوگا آپ کو، کہنے کہ میری اماں نے جب میرا حال دیکھا تو میری اماں نے مجھ سے کہا بیٹا تم ریشمی ناڑا ڈالا کرو، سوتی ناڑا کھولنے میں ذرا دیر لگتی ہے، تو میری اماں کے مشورے پر میں ریشمی ناڑا ڈالتا تھا تاکہ جب بھی حاجت ہو تو فوراً جو ہے وہ میری حاجت جو ہے وہ بڑھا، یعنی یہ کہ میں اپنا کام آسانی کے ساتھ کر دوں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، یہ بتاؤ کہ جس کی بیماریوں کا حال یہ ہو کیا وہ نبوت کا دعویٰ کر سکتا، کیا نبی ہو سکتا؟ اس کا جھوٹا ہونے کے لیے عزیزان گرامی اتنی ہی بات کافی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا شخص کہ جس کی بیماریوں کا بے رارمی کا یہ عالم، یہ بتاؤ وہ ہمارے مصطفیٰ کے منہ لگ رہا، کہتا ہے کہ میں نبی اور مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ جو ہے وہ معجزات دیے گئے، حضور سے زیادہ جو ہے وہ گویا مجھ کو کمالات دیے گئے. وہ کوئی صدائق نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزیزان گرامی منہ لگے. اب توجہ کیجیے آپ محترم حضرات، یہ سارے مسائل اور معاملات جب سے مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا اور مرا، یہ سارے سلسلے چل رہے. لاہور کا ایک گروپ ہے چودھری محمد علی، چودھری محمد علی کا گروپ جو ہے وہ اس کو مجدد مانتا، اور مرزا غلام احمد قادیانی جو گرداسپور میں ایک قادیان جگہ ہے وہ اس کو نبی مانتے. ختم نبوت کا مسئلہ جب قومی اسمبلی میں چلا تو لاہوری گروپ کہنے لگا کہ ہم کو کافر قرار نہ دیا جائے، اس لیے کہ ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے، ہم تو اسے مجدد مانتے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے اس کے جو فضائل مناقب میں نے بیان کیے، وہ تو ایک اچھا مسلمان بھی نہیں تھا، وہ تو ایک اچھا آدمی بھی نہیں تھا، چلے جائے کہ مجدد ہو. ارے مجدد ہونے کے لیے کم سے کم مسلمان ہونا تو ضروری ہے یا نہیں؟ وہ تو ایک اچھا مسلمان بھی نہیں، وہ تو ایک اچھا آدمی بھی نہیں تھا، تو نبی اور مجدد کیسے بن سکتا؟ اس لیے قومی اسمبلی نے 8 ستمبر کو مرزا غلام احمد قادیانی کے دونوں گرو، لاہوری گرو قادیانی گروپ ان دونوں کو کافر بیمان اور اقلیت قرار دے دیا. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ساری دنیا میں جو یہ کہتے تھے کہ احمدی اور قادیانی جو ہیں وہ مسلمانوں کا ایک گروپ ہے, اس سے مسلمانوں کی جان چھوٹ گئی. مگر چونکہ یہ پودا انگریز نے لگایا, جب یہ قادی جب یہ ربوا ان کا ہیڈ کوارٹر انہیں اقلیت قرار دے دیا گیا, یہ لندن پہنچ گئے اور لندن میں انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا. آپ کو تعجب ہوگا کہ بیلجیم, یہ سارے میں نے دورے کیے, بیلجیم میں ان کے بہت بڑی بڑی عبادت گاہیں بنی, اسی طرح جرمن فرینکفرٹ میں بہت بڑی بڑی انہوں نے عبادت گاہیں بنا لی. اور لوگوں کو تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہم ایک مسلمانوں کا ایک گروہ ہے. آپ کو تعجب ہوگا یہ بات کہہ دینا آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. عزیزان گرامی, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا گرین کارڈ یہ جنت کا کارڈ, جناب اسی طرح برطانیہ کی جو رہائشی کارڈ وہ جنت کا. یہ قادیانی ایجنٹ بازاروں میں گھومتے کہ تمہیں جرمن میں گویا نیشنلٹی چاہیے, برطانیہ کی نیشنلٹی چاہیے, امریکہ کا گرین کارڈ چاہیے. کوئی مسلمان جو پریشان بے روزگار وہ کہتا ہاں بھائی کوئی سبھی کر دیں ایسے ہی, کہا تم ڈکلیئر کر دو کہ تم احمدی ہو, اگر تم ڈکلیئر کر دو کہ احمدی ہو تمہیں گرین کارڈ مل جائے گا, لندن کی رہائش مل جائے گی, جرمن کی رہائش مل جائے گی. آپ اپنا اندیش مسلمان یہ جنم کا کارڈ حاصل کر دیں, اپنے مذہب کو بدل رہے. ارے مذہب بھی کوئی ایسی چیز جو گرین کارڈ پر بدلا جائے, ایک جناب ٹیشو پیپر کے گھپے پر بدلا جائے, کیا دین اتنا آسان ہو گیا؟ لیکن پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد یقیناً ان کی کمر ٹوٹ گئی. اور یہ بات حلوے کی طریقے سے پلیٹ میں رکھ کر نہیں کی گئی, سنائیے اس کی پوری تاریخ ملاحظہ فرمائیے سرسری طور پر, وقت کافی ہو گیا. مرزا نے جب نبوت کا دعویٰ کیا مختلف لوگ بحث میں پڑ گئے, کافر کہیں نہیں کہیں کیا معاملہ سمجھنے لگ گئے. آپ کو تعجب ہو گیا کہ دنیا کی سرزمین پر توجہ دیجیے ریکارڈ کی بات, سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کے سارے معاملات کو پڑھ کر جس شخص نے سب سے پہلے اسے کافر مردود بےمان کہا وہ بریلی شریف کے مجدد اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, انشاءاللہ رضا.
ان کے بعد ان کے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر کتابیں لکھی, سنیے نام اور قراض تحسین پیش کیجیے ان کو, امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ, بے شمار موقع پر غلام احمد قادیانی کو للکارا. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے علماء نے جب للکارا تو قادیانی کہنے لگا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی تفسیر لکھو ہم بھی تفسیر لکھتے, ایک علماء کا بورڈ بنا, جو کہے کہ تفسیر سب سے اچھی ہے وہ جیت جائے, میں سامنے نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے پیر جماعت علی شاہ صاحب کے مریدین مار دیں, اسی طرح پیر صاحب دولہ شریف رحمۃ اللہ علیہ کے مرید مجھے قتل کر دیں. ہمارے علماء نے کیا دعویٰ کیا, اللہ اللہ, جیسا معاملہ ویسے علماء اللہ پیدا کر دیتا. پیر صاحب دولہ شریف امیر ملت نے فرمایا تم ایک ساتھ ٹیبل پر بیٹھ جاؤ, مرزا کاغذ رکھ دو قلم رکھ دو, تم قلم کو حکم کرو کہ وہ لکھے, ورنہ ہم قلم کو حکم کر دیں گے تمہیں جھوٹا نبی لکھ کے بتاؤ. مگر مرزا غلام احمد قادیانی میدان میں نہیں آیا, لاہور کی دہلی مسجد میں ایک مناظرہ طے ہوا اور اس میں کون کون مناظر تھے, پیر صاحب گولڈا شریف رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امیر بلت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابو البرکات صاحب, علامہ ابو الحسنا صاحب, حضرت علامہ دیدار علی شاہ صاحب, یہ تینوں حضرات اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ. مرزا جی وقت مقررہ پر نہیں پہنچے اور پوسٹ تک دکھ سب جگہ اور مرزا آئے. دوسرے دن اخبار میں آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فرار اور اہل سنت مناظرہ جیت گئے. آپ کو سن کے تعجب ہوگا یہ قادیانی اتنے باثر, میں بڑے ذمہ داری سے کہتا ہوں, آپ اٹھائیے حضرت پیر صاحب گولڈا شریف کا فتاوا تاریخ دن جو لاہور کا مناظرے کا تھا, سارے اخبار میں خبر چھپی کہ مرزا غلام احمد فرار مناظرے میں نہیں آیا, راہ فرار اختیار کر لی. یہ اتنے با اثر ہے کہ اس زمانے میں لاہور کے جتنے اخبار نکلتے تھے مرزائیوں نے لاکھوں روپیے دے کر ریکارڈ میں سے سارے اخبار ضائع کروا دیے. سارے اخبار لے کر نکال کر کہ اخبار سے کوئی ثبوت نہیں ملے کہ مرزا غلام احمد قادیانی فرار ہوا. لیکن اس کے بعد امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اسے مباہلے کا چیلنج دیا, اور مباہلے کا چیلنج جب دیا این اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی پخانے میں مر گیا, اور پیر امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب زندہ تھے. اس کے بےمان ہونے کے لیے کتنی بات کافی. اب آئیے یہ سارا منظر کو اپنی جگہ, ان میں جنہوں نے حصہ لیا وہ کون لوگ؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی, خود السلام مولانا حامد رضا خان صاحب, حضرت علامہ مولانا مصطفی رضا خان صاحب, علامہ سعد الافاضل بدر المماسک, مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, سعد الشریف بدر الطریف, حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ادھر آئیے علامہ ابو البرکات صاحب لاہو, علامہ ابو الحسن صاحب لاہو, علامہ عبد الغفور صاحب ہزار, حضرت دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پیر صاحب بولنا صحیح, پیر صاحب جناب جو ابھی میں نے نام لیا, امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب, انہوں نے اتنے رسائل اور اتنی کتابیں لکھ کر امت کو آگاہ کر دیا کہ یہ ایک نیا فرقہ ہے, اور حضور کے بعد نبوت کا دروازہ خط جو نبوت کا دعویٰ کرے. یہ مسئلہ اتنا حساس کہ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور تمہارے پاس آ جائے میں نبی ہوں, تم کو اچھا کوئی نشانی بتاؤ, کوئی معجزہ بتاؤ. اقابل علماء دیکھتے ہیں کہ جھوٹے نبی سے معجزہ طلب کرنے والا کافر ہو جائے گا, کیونکہ جب ہمارا ایمان کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو تم نے معجزہ کیوں طلب کیا, نشانی تم نے کیوں طلب. بات بہت کھوٹی ہے مگر سمجھنے کے لیے بیان کرتا. مثال کے طور پر ایک صاحب کا نام ہو عبد الرحمان, ان کے والد کا نام ہو عبد الجبار, عبد الجبار جانتے ہیں یہ میرا بیٹا, عبد الرحمان جانتا ہے کہ عبد الجبار میرا باپ. کوئی آدمی منظور کالونی میں آ جائے, دونوں باپ بیٹے یہاں رہتے ہوں, آنے کے بعد باپ سے کہے گی السلام علیکم میں ہوں تمہارا باپ عبد الجبار, سمجھے. اب اس کو تو معلوم عبد الجبار کون ہے, ابھی اس کی شکل دے کر اچھا 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 آپ ہیں ہمارے ابا عبد الجبار, اچھا بتائیے ہماری اماں کا نام کیا ہے, پوچھیں گے. اچھا بتائیے ہمارے تایا کا نام کیا ہے, ہمارے چچا کا نام کیا ہے, یہ پوچھیں گے. میں کہتا کم وقت کا میرا باپ عبد الجبار میں نہیں جانتا, نیچے سے جناب نکال کر کے وہ چاند والی طرح کہ آئندہ کسی کے گھر جانا بھول جا, بالکل کسی طرح بلا تشبیہ کوئی تمہارے پاس آ کہ میں نبی ہوں, اس سے معجزہ طلب کرنے والا عزیزان گرامی کافر ہو جائے گا. اور یہ جو 8 ستمبر کو یہ جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا قومی اسمبلی کی کمیٹی نے, یہ حلوہ سجا کر کے نہیں دے دیا گیا آپ کو؟ سنیے کس کا تاریخی پس منظر, کتنے لوگوں نے جانے دی. یہ تحریک چلی پاکستان بننے کے بعد 53. آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ خبیث اپنے مذہب میں اتنے کٹر, مسلمانوں کی بدقسمتی, لیاقت علی خان کو تھوکا, سب پڑھا. ظفر اللہ خان قادیانی وزیر خارجہ بن گیا. وزیر خارجہ بننے کے بعد 48 میں جناح صاحب کا جب انتقال ہوا, تعجب ہوگا 47 میں جب جناح صاحب بانی پاکستان کا انتقال ہوا, ہمارے وزیر خارجہ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی, جنازہ نہیں پڑھا. صحافیوں نے پوچھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان اور تم وزیر خارجہ, تم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی؟ سنیے ظفر اللہ خان قادیانی نے کیا جواب دیا. قادیانی جواب دیا یوں سمجھ لو کہ ایک مسلمان کا میں کافر ملازم ہوں اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی, یا یوں سمجھ لو کہ کافر حکومت کا مسلمان ملازم. یہ خبر پورے اخبار میں چھپی اور اس نے جناح صاحب کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. آپ نے دیکھا یہ اپنے معاملات میں کتنے کٹر. 53 میں عزیزان گرامی تحریک چلی, اور اس 53 میں تحریک چلی, میں تلخی اور نہیں بڑھانا چاہتا, جماعت اسلامی نے برائے نام خالی تحریر سے تیمم کرنے کے لیے آ گئے. دوسرے اخبار تحریک کے ختم نبوت کے صدر کون تھے؟ علامہ ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اعلیٰ حضرت کے تلمیذ, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کچھ ان کو کتابیں پڑھائی, اور اصل شاگرد تھے وہ مفتی نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. وہ تحریک عزیزان گرامی صدر روح رواں اس زمانے میں مولانا عبد الحامد بدایونی صاحب، علامہ عبد الغفور ہزاروی صاحب، حضرت علامہ ابو البرکات صاحب اور علامہ گویا لاہور کے محمود احمد رضوی صاحب، یہ سب کے سب علماء اس تحریک میں چلے. علامہ عبد الستار النیازی صاحب، یہ جب اس تحریک میں چلے آپ کو سن کر حیرت ہوگی، خواجہ ناظم الدین کا دور تھا، مسلمانوں نے ختم نبوت کا جلوس نکالا، اللہ اکبر، آرمی کے حوالے کر دیا گیا پورا لاہور، اور اس وقت وہاں کا نگراں کون تھا؟ اعظم خان، جو مغربی پاکستان کا گورنر بھی رہا، آپ کو یاد ہوگا، اس نے عوام پر اس خبیث نے گولی چلائی. لاہور سے جب لاکھوں لوگوں کا جلوس نکلا، جب آرمی نے گولی چلائی، میں کہہ رہا تھا یہ مسئلہ آپ کو حلوے کی طرح سجا کر نہیں دیا گیا، یہ اتنی گولی عوام پر چلی، لاکھوں آدمی مر گئے، اور 53 میں صرف وہی آدمی زندہ رہے جو لاشوں کے نیچے دب گئے اور پڑے رہے. جب لاشیں اٹھی تو وہ نکلے زندہ، صرف وہ زندہ رہے. مسجد وزیر خان، ایک تاریخی مسجد ہے لاہور کی، اس میں ختم نبوت کا اجلاس ہو رہا، آرمی نے آن کر کے پورے مجمع کو پھونک دیا. آپ کو حیرت ہوگی کہ مسجد وزیر خان میں مسلمانوں کا خون ختم نبوت کے نام ایسا بہ رہا تھا مسجد وزیر خان سے جیسا بارش کا پانی بہتا. یہ اتنی قربانیاں عزیزان گرامی مسلمانوں نے دی ہے. اور اس کے بعد یہ سارے لوگ جیل چلے گئے. مولانا عبد الستار نیازی کو پھانسی کا حکم ہو گیا، علامہ ابو الحسن صاحب کے صاحبزاد حضرت علامہ مولانا خلیل احمد صاحب کو پھانسی کا حکم ہو گیا، انہیں کال کوٹری میں ڈال دیا گیا. کال کوٹری میں پھانسی کی تیاری، جب آدمی کو کال کوٹری میں ڈالا جاتا اس کے پاجامے شلوار سے کمر بند نکال دیا جاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھانسی کی وحشت اور دہشت میں یہ کہیں گلے میں پھندا ڈال کر پھانسی نہ لے لے. مولانا نیازی کا کرم بند گویا کمر بند نکال دیا گیا، مولانا خلیل احمد صاحب کا بھی کمر بند نکال دیا گیا. انتظار کریں بلیک وارنٹ کا کہ آپ کو سزائے موت ہونے والی. اللہ اکبر، مولانا عبد الستار خان نیازی جیل میں رہے، اور کتنے دن رہے؟ 6 دن 7 رات. لیکن لاہور میں اور پاکستان میں اتنا ہنگامہ ہوا، آرام باغ میں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فیض الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ آلو مہار شریف کا اتنا بڑا جلسہ ختم نبوت کا ہوا. 53 میں کہ آپ کو تعجب ہوگا، یہ جلسے کا ایک سرا تو آرام باغ پہ تھا اور دوسرا سرا کابر پہ، اتنا بڑا جلسہ. خواجہ ناظم الدین نے ٹیلی فون کر کے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فیض الحسن صاحب کو جلسے کی مبارکباد دی کہ آج آپ نے ختم نبوت کے مسئلے میں جو اتنی بڑی کانفرنس کی ہے یہ قابل مبارکباد ہے. یہ حضرات جیل چلے گئے، سکھر کے جیل میں پہنچ گئے، سب کو سزائیں ہو گئی. خدا کا کرنا دیکھیے، ان بزرگوں کی سزا پھر سزائے عمر قید میں منتقل ہو گئی، پھانسی ان کو معاف کر دی گئی. پھانسی سے معاف کرنے کے بعد جب یہ نکلے تو آدمی اور مومن کو ایسا جری ہونا چاہیے. مولانا نیازی جب جیل میں گئے تو ان کا وزن خوش تھا، جیل سے جب نکلے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ 6-8 کلو وزن ان کا بڑھ گیا. ایسا بے فکر ہونا چاہیے مومن کو. اور ایک انٹرویو جو میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، جب آپ چاہیں اس کی فوٹو کاپی مجھ سے حاصل کر سکتے. مولانا خلیل احمد صاحب پھانسی کے پندے سے واپس آ، علامہ عبد الستار خان نیازی خان صاحب پھانسی کے پندے سے واپس آئے. ایک انٹرویو میرے پاس ریکارڈ، کسی صحافی نے پوچھا مولانا عبد الستار خان نیازی صاحب، یہ میرے لیے آپ کے لیے ایک تازیانہ ایک دوہرا، اس کو برداشت کیجیے. مولانا نیازی صاحب سے پوچھا مولانا یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کیا؟ مولانا نیازی نے کہا میری عمر 6 دن اور 7 راتیں. 6 دن اور 7 رات میری عمر. اخبار والوں نے کہا مولانا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ، اتنا لمبا چوڑا آدمی جس کی ریش سفید ہو گئی، تاج اعظم کا ساتھی رہا ہو جناب پاکستان کی تحریک میں، اور تحریک پاکستان میں ان کا کردار کہ لاہور میں جب جناح صاحب کی موجودگی میں مولانا نیازی صاحب نے تقریر کی تو جناح صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ مولانا نیازی جیسے جوان اگر میرے ساتھ ہیں مجھے یقین ہے کہ پاکستان بن کے رہے گا. یہ جملہ جناح صاحب نے مولانا نیازی صاحب کے لیے کہا. انہوں نے کہا آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر 6 دن اور 7 راتیں، وہ کیسے؟ فرما سنو میری باقی عمر تو یوں ہی فالتو گزری ہے، ختم نبوت کے مسئلے میں میں نے جو جیل کی کار کوٹری میں 6 دن اور 7 راتیں کاٹی ہیں وہی میری عمر ہے. میں پوچھتا ہوں بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کیا تم نے بھی دین کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہے جو اللہ کے دربار میں کہہ سکو کہ میری عمر 15 دن ہے یا 5 دن ہے یا 6 دن ہے؟ تم نے بھی کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ کہو کہ میری عمر اتنی ہے؟ یہ ہے وہ مشائخ، یہ ہے وہ علماء کہ جن کی یہ قربانیاں سکھر کے جیل میں گئے. علامہ ابو الحسن صاحب نے تو صاحب کمال بھی کر دیا. آج آپ اگر داتا دربار گئے مت بھولیے، داتا دربار میں وہ پوشن جہاں خواتین کھڑی ہو کر فاتحہ پڑھتی ہیں وہاں مزار ہے علامہ ابو الحسن صاحب کا. داتا صاحب نے اپنی نگری اور اپنے قریب وصال کے بعد میں جگہ عطا فرما دی. آپ جائیں تو فاتحہ ضرور پڑھیے. مجاہد کشمیر، مجاہد ختم نبوت علامہ ابو الحسن صاحب رحمت اللہ تعالی، داتا دربار میں داتا صاحب کے مزار سے چند قدم کے فاصلے پر علامہ ابو الحسن صاحب کا دیدان گرامی مزار. وہ جیل میں بیٹھے، وہ بہت بڑے عالم تھے، جب تک جیل میں رہے آپ حیران ہوں گے جیل میں انہوں نے قرآن مجید کی 27 پاروں کی تفسیر لکھی، 27 پارے کی تفسیر لکھی. اور جب وہ رہا ہوئے تو رہا ہونے کے بعد مزید 3 پاروں کی تفسیر لکھنے کا انہیں عزیزان گرامی وقت نہیں ملا. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، بات تو تلخ ہے مگر ریکارڈ میں موجود، میں چیلنج کرتا ہوں، ظہور حسن بھوپالی. ہمارے اہل سنت کے نوجوان بڑے زبردست تھا، جمعیت علماء پاکستان 70 کی اسمبلی، پوری سندھ اسمبلی میں ساری اسمبلی کو سر پہ اٹھا لیا کرتے. ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا، اس کا نام تھا افق. کسی کے پاس اگر افق کی فائل، وہ فائل آپ چیک کریں، ظہور الحسن بھوپالی صاحب بڑے مشہور، بڑے چابردست صحابی تھے. سلسلے وار انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. ختم نبوت کے بڑے بڑے چیمپئن جو بورڈ لگائے ہیں ختم نبوت، ختم نبوت پر چندہ کر کے روٹی کھانے والے، ختم نبوت پر پلنے والے، یہ جتنے صف اول کے لیڈر، ان سبوں نے معافی مانگی، سبوں نے معافی مانگ کر یہ چھوٹ کر کے آئے. الحمدللہ کسی سنی عالم نے معافی نہیں مانگی، پوری جیل کاٹ کر کے باہر آئے. سب سے بڑا قدابر مولوی، مولوی غلام اللہ خان پنڈی، اس کا معافی نامہ چھپا. بڑے بڑے قدابر دیوبندی وہابی علماء کے جناب یہ چھپے، سب نے معافی مانگ لی کہ جو ہم نے تقریر کی تھی ہم معاف مانگتے، سرکار سے معافی مانگتے، آئندہ ایسا نہیں، آئندہ خیال کریں. یہ سب چھوڑ دیے گئے. ہمارے جتنے مرد مجاہد تھے کسی نے معافی نہیں مانگی. اللہ اکبر، آپ کو سن کے تعجب ہوگا، خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو رحمت رضوان کے پھولوں سے بھر دے. وہ جب جیل میں تھے تو ایک بچے کا انتقال ہوا، جیلر نے کہا مولانا 2-4 لائن لکھ کر کے دستخط کر دو اور اپنے بیٹے کی میت میں شامل ہو جاؤ. مولانا نے منع کر دیا. اتفاق دیکھی، امتحان جب ایسا ہوتا، بڑا کڑا امتحان ہوتا، کہ دوسرے بچے کا انتقال ہوا، جیلر نے کہا مولانا دوسرا بچہ انتقال کر گیا، معافی مانگ کر چلے جاؤ، جنازے میں شامل ہو جاؤ. اکاڑوی صاحب نے کہا کیا میں جو ختم نبوت تقریری کی میں معافی مانگوں کہ جو کچھ میں نے کہا وہ غلط تھا، فتویٰ میں نے غلط دیا، میں اپنے بچے کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا مگر حکومت سے معافی نہیں مانگوں گا. یہ اہل سنت کا عزیزان گرامی کردار تھا. یہ ہے وہ تحریک ختم نبوت کہ اتنے قتل عام کے بعد عزیزان گرامی یہ مسئلہ حل ہوا اور ساری دنیا جان گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی بے دین، مرتد، بےمان، اور ہمارے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور صرف آخری نبی نہیں بلکہ یوں کہیے کہ ہر کمال پیارے مصطفیٰ پر ختم ہے، جمال حضور پر ختم، کمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم. قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزیزان گرامی جان ہے. اقبال فتح کی بات کہہ گیا، فرماتا ہے وہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، جمانے زہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا وہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. ہائے بھائی افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نفس ہستی تکش آمادہ اسی نام سے ہے.